أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے. ماہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے. خداوند متعال نے اس ماہ کو ایسی برکت نصیب فرمائی ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر جو فعل بھی انجام دے اس کو عبادت شمار کیا جاتا ہے. ماہ رمضان کے اندر ایک عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے روزے کا افطار کروانا. ہم جب روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت پر بہت سارے مطالب ملتے ہیں، اور آج اس پروگرام کا موضوع یہی ہے کہ افطار کی اہمیت کیا ہے، آئمہ علیہ السلام کی کیا سیرت رہی اس بارے میں، اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا یاسین مجلسی صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. آغا صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے مقدمے میں بھی اشارہ کیا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں افطاری کا ایک عجیب ماحول بنتا ہے، اور ہر جگہ پر افطاری کرنے کروانے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے مطالب بیان کیے جائیں کہ جو ہمارے جو مومنین ہیں اور مسلمین ہیں وہ ان باتوں کو سن کر شعوری طور پر جو ہے اس فعل کو انجام دے، اور وہ قدر جانیں کہ وہ کتنا اہم جو ہے وہ فعل انجام دے رہے ہیں. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ اس افطار کروانے کی کیا اہمیت ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے حقیر کو اس پروگرام کے اندر مدعو کیا. بہرحال میرے لیے تو واقعا سخت ہے کہ میں اپنے استاد کے سامنے گفتگو کروں، میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں آپ. بہرحال چونکہ حکم کی تعمیل ہے تو اس لیے جو ہے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے واقعا ایک اہم موضوع ہے، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے سے کروں گا کہ رسول اللہ خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں پروردگار کی ضیافت کے لیے دعوت دیا گیا ہے. دعیتم، تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے پروردگار کی ضیافت کے لیے. اب اس سفرے پروردگار میں مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان پروردگار متعال سے قریب ہو سکتا ہے. اور ایک اہم نعمت جو پروردگار متعال نے قرار دیا ہے کہ اس ماہ مبارک سے استفادہ کرنے کے لیے اور اپنے انسان کو اپنے آپ کو پروردگار تک پہنچانے کے لیے، وہ افطاری دینا ہے. جیسے کہ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تفطیر کا اخا کا صائم افضل من صیامک، کہ تمہارا افطاری دینا تمہارے ایک مسلمان بھائی کو تمہارے واجب روزے سے زیادہ بافضیلت ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر مقایسہ واجب کا مستحب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل کی فضیلت کو بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارا افطاری دینا کسی بھی مسلمان بھائی کو تمہارے واجب روزے سے زیادہ بافضیلت ہے.
یعنی اس کو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ فقط روزہ رکھے ہوئے ہے اور افطار نہیں کرواتا، اور ایک انسان ہے جو روزہ رکھے ہوئے ہے اور دوسرے کو افطار بھی کرواتا ہے، تو اس کا یہ عمل اس بندے کے روزے سے افضل ہے.
حتیٰ کہ یہاں کے روایت میں کہ فلح اجر و مثل، یعنی جو شخص افطاری دیتا ہے کسی ایک شخص کو، تو ممکن ہے مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس روزے کے ثواب کو حاصل کروں، تو وہ جا کر کسی کو افطار کروائے. فلہو اجر مثلو، یعنی اس کا ثواب ایسے ہے کہ گویا اس شخص کی طرح کہ جس نے روزہ رکھا ہے، یعنی روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو جو ہے وہ ثواب.
جی ہاں, یعنی آپ نے اچھا اشارہ کیا کہ کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ اگر افطار کروا دیا جائے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چونکہ جو بعض سست لوگ ممکن ہیں کہ یہ مطلب نکالنے کی کوشش کریں, تو یہ دو مطلب جو ہے وہ حتماً ذہن میں رکھیں مومنین ہمارے, کہ ایک تو یہی ہے کہ ایک انسان کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ پاتا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اگر افطار کروا دیتا ہے.
میں نے تو ارشاد نہیں فرمایا بلکہ یہ تو روایت ہے.
جی بالکل ایسے ہی ہے, روایات سے چونکہ ہاں بالکل, تو وہ افضل ہوگا اور روزے کا اس کو ثواب مل جائے گا. اور دوسرے نقطہ یہ جو اشارہ کیا میں نے کہ ایک انسان روزے دار بھی اگر ہے, وہ اگر افطار کروا لیتا ہے ساتھ, تو وہ اس انسان سے افضل بن جاتا ہے کہ جو فقط روزہ رکھتا ہے لیکن افطار نہیں کرواتا ہے. بالکل. میں اپنا اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اہمیت تو معلوم ہو گئی کہ افطار کی جو ہے وہ اہمیت کتنی زیادہ پائی جاتی ہے. ہم دین میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایک عمل کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کو ثواب کی زبان میں بیان کیا جاتا ہے. تو آپ نے بھی جو اہمیت بیان کی اس میں ثواب کا تذکرہ نہیں تھا. میں چاہوں گا کہ ایسی احادیث کو بیان فرمائیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ افطار کروانے والے کے لیے ثواب ذکر کیا گیا.
جی بالکل, بہت سی ایسی روایت ہیں کہ جس میں بیان کیا, خصوصاً خود خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان اللہ بذلک عند اللہ عز وجل اتق رقبۃ, کہ اے لوگوں اس ماہ مبارک رمضان میں جو بھی کوئی شخص کسی بھی بندے کو افطار کروائے تو پروردگار کے ہاں اس کے لیے کیا ثواب ہے, اتق رقبۃ, یعنی ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. دیکھیں اس دور کے اندر غلام کو آزاد کرنا بہت ایک اہم کام تھا, یعنی ایک مہنگا کام تھا, یعنی جس کی قیمت بہت زیادہ تھی. تو اتق رقبۃ, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مغفرت لما مضى من ذنوبه, کہ جو کوئی شخص کسی بھی ایک مؤمن کو کسی بھی ایک مسلمان کو افطار کروائے تو پروردگار متعال اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی دیکھیں اس میں واقعاً بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب اور پھر اس کے تمام گناہوں کو پروردگار متعال جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ایک دن جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ان کا ایک صحابی آیا اور ماہ مبارک رمضان کے ایام چل رہے تھے, تو امام محمد باقر علیہ السلام نے سدیر نامی جو صحابی تھا ان سے پوچھا کہ اے سدیر, کیا جانتے ہو ہم کن ایام میں ہیں, کن ایام کو گزار رہے ہیں؟ تو سدیر نے جواب دیا, اپنا رسول اللہ, ہم ماہ مبارک رمضان میں ہیں, ماہ مبارک رمضان کے راتوں کو گزار رہے ہیں. تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا سدیر سے کہ اے سدیر, جانتے ہو کہ اس مہینے میں, اس مہینے کی راتوں میں اگر تم اس مہینے میں 10 اسماعیل کے بندے اگر آزاد کرو اس کا ثواب کتنا ہے؟ کیا تم اس عمل کو انجام دے سکتے ہو, 10 بندوں کو آزاد کر سکتے ہو؟ تو سدیر نے کہا, یا اپنا رسول اللہ, میرے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اتنے لوگوں کو جو ہے وہ آزاد کروں. تو پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں, کیا تم 9 بندوں کو آزاد کر سکتے ہو؟ تو پھر کہا سدیر نے, یا اپنا رسول اللہ, میرے پاس سکت نہیں ہے, میں 9 بندوں کو بھی. اسی طرح سے امام کاؤنٹ کرتے کرتے جو ہے وہ 1 بندے تک آئے. تو آخر میں سدیر کہنے لگے, اپنے رسول اللہ, میں 1 فرد کو بھی آزاد نہیں کر سکتا. تو پھر امام نے کہا کہ سدیر, کیا تم اس مہینے میں 1 فرد کو افطار کرا سکتے ہو؟ تو سدیر نے جواب دیا, اپنے رسول اللہ, میں 1 تو نہیں, 10 لوگوں کو بھی جو ہے وہ افطار کرا سکتا ہوں. تو پھر کہا کہ اگر تم 1 بندے کو افطار کراتے تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ گویا تم نے 1 بندے کو آزاد کروایا, اور میرا مطلب بھی یہی تھا, میرا بھی یہ مطلب یہی تھا. کہ دیکھیں یہاں پر امام در حقیقت اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ افطاری دینے کی اہمیت کیا ہے اور اس کے آثار اور اس کے ثواب کیا ہے.
میں اپنے اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں. معلوم ہو گیا کہ افطار جو ہے انتہائی اہمیت کی حامل عمل ہے اور اس کا ثواب کیا ہے, آپ نے مختصر اس کے اوپر روشنی ڈالی. اب میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا اس مطلب پر روشنی ڈالیں گے, اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں افطاری کس طریقے سے ملتی ہے ہمیں.
واقعاً یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ اگر ہم اہل بیت کی زندگی میں دیکھیں تو اہل بیت نے مختلف دنوں میں، نہ صرف ماہ مبارک رمضان میں بلکہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بھی افطار کے وقت لوگوں کو اپنے گھروں میں دعوت دی، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں تاکید کے ساتھ. روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کرنا چاہتے تھے تو مولا فرماتے ہیں امرنی ان افتح الباب، کہ جس وقت رسول اللہ افطار کرنا چاہتے تھے تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیتے تھے رسول اللہ کہ میں دروازے کو کھول دوں. کیوں دروازے کو کھول دوں؟ جو شخص بھی افطاری کے لیے رسول اللہ کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ آ جائے، یعنی دروازے کھول دیتے تھے رسول اللہ افطار کے وقت، جو شخص بھی آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. اور صرف یہ نہیں بلکہ اگر آپ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں دیکھیں تو امام سجاد علیہ السلام افطاری کے لیے خاص اہتمام کرتے تھے. یعنی جس طرح سے ہمارے ہاں ہیں کہ ہم نیاز دیتے ہیں نا، نیاز دیتے ہیں، تو نیاز میں امام جو ہے وہ افطاری کے لیے باقاعدہ اہتمام کرتے تھے، یعنی نیاز بناتے تھے. اگر آج کی لینگویج میں ہم کہیں تو نیاز بناتے تھے. کس طرح سے؟ کہتے ہیں کہ روایت میں کہ امام جس وقت روزہ رکھتے تھے، جس دن روزہ رکھتے تھے اس دن حکم دیتے تھے کہ گوسفند یعنی دمبا، ہمارے یہاں عموماً ویسے روایت میں مستحب یہ کہ دمبا جو ہے وہ ذبح کیا جائے، ہمارے مختلف قسم کے لیکن ہم تھوڑا سا کتراتے ہیں دمبے سے، لیکن روایت میں عموماً جو ہے وہ دمبے کا ذکر کیا. تو امام جو ہے وہ حکم دیتے کہ دمبا ذبح کیا جائے اور پھر اس کا جو ہے نا وہ سوپ بناتے تھے، سوپ یا یخنی ہم جسے کہتے ہیں، یخنی بنا کر آخر وقت تک امام جو ہے وہ خود تقسیم کرتے تھے. یعنی امام خود جو ہے وہ یخنی بنا کر اس کا سوپ بنا کر، جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں آبگوشت یعنی اس کا پانی بنا کر، وہ خود تقسیم کرتے تھے. مولا تقسیم کرتے تھے، لوگوں کے گھروں تک پہنچتے تھے آخر تک. اور یہاں پہ جالب بات یہ ہے کہ امام خود آخر وقت یعنی جب تک وہ ختم نہ ہو امام خود جو ہے وہاں پر کھڑے رہتے اور اس کو تقسیم کرواتے تھے. اور پھر امام خود کس چیز سے افطار کرتے تھے؟ خود اس جو ہے وہ بنے ہوئے کھانے سے افطار نہیں کرتے تھے بلکہ خود ایک کھجور اور سوکھی روٹی سے جو ہے وہ افطار کرتے تھے.
اپنی سادہ زیستی جو ہے وہ
سادہ زیستی کو بھی قائم رکھا، اور پھر اس افطاری کی اہمیت کو بھی بیان کیا کہ دیکھیں افطاری دینا کتنا اہم ہے، اہتمام کر رہے ہیں مولا. دیکھیں ایک امام خود اہتمام کر رہا ہے افطاری بنانے میں، افطاری بنانے میں اور خود تقسیم کر رہا ہے. یعنی یہ واقعاً ہمارے لیے اس سیرت کو اگر دیکھیں، اس نقطے کی طرف نگاہ کریں تو یہ اہم نقطہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں یعنی افطاری دینے کو اہم سمجھیں، واقعاً امام نے یہ کام کیا ہے.
ایک اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک اچھا فعل دیکھنے میں ملتا ہے، جو کام اچھا ہو بندہ اس کو اپریشیٹ کرے، کہ مختلف دسترخوان لگائے جا رہے ہیں ماہ رمضان کے اندر کے غریب لوگ آ کر جو ہیں وہاں اپنا کھانا کھائیں، جس نے روزہ رکھا ہے وہ روزہ افطار کرے آ کر. ایک اچھا عمل جو ہے وہ چل پڑا ہے، کراچی کے اندر بھی ہے اور باقی ایریاز میں بھی جو دیکھنے میں ملا ہے آ کر. ایک نقطہ میں یہاں پر چاہوں گا کہ آپ سے سوال کروں، وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے کہ افطاری کروانے تو لگ جاتے ہیں مومنین اس اہمیت کو جانتے ہوئے کہ انتہائی اہم عمل ہے، لیکن اس افطار کروانے میں پھر میرے خیال میں کچھ اسراف بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا بیان فرمائیں.
دیکھیں میں چاہوں گا کہ دو نقطے جو ہیں یہاں پر بیان کروں. ایک نقطہ یہ کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس افطاری دینے کی سکت نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ افطاری دے نہیں سکتے ہیں، وہ افطاری دینا چاہتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ دے نہیں سکتے ہیں. اور ایک دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ان کے پاس ہیں لیکن وہ افطاری کے اندر جو ہے وہ اسراف کرتے ہیں طرح طرح کے کھانے. اور اس طرح پہلا نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کروں گا وہ میں نے ایک روایت شروع میں بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کا ادامہ ہے یعنی اس کا دوسرا حصہ ہے کہ جس میں ایک شخص رسول اللہ سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس کسی کو افطار کرانے کی سکت نہیں ہے، یعنی ہم قدرت نہیں رکھتے کہ کسی کو ہم افطار کروائیں. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرت، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے تم صرف کھجور کا ایک آدھا حصے سے جو ہے تم روزہ دار کو افطار کرواؤ. صرف یہ نہیں، اگر تمہارے پاس کھجور کا دانہ یعنی نصف دانہ بھی نہیں ہے، ولو بشربت مما، ایک گھونٹ پانی سے تم کسی کا افطار کرو. یعنی دیکھیں یہاں پر در حقیقت رسول اللہ اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اگر سکت نہیں رکھتا، کسی کے پاس نہیں ہے مال، تو وہ ایک کھجور کا دانہ تو یعنی کھجور کے دانے سے کسی کو افطار کروانا یہ تو سخت نہیں ہے ہمارے لیے. البتہ یہاں پر ایک بات مہم یہ ہے کہ یہ کھجور کا دانہ سب کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ تو انجام دے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب جو ہے وہ صرف آدھا ایک کھجور جو ہے یا ایک پانی کے گھونٹ سے افطار کریں، گرچہ کہ ثواب تو ملے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کے لیے ہو، بلکہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ جو ہے وہ زیادہ کرے۔ اور پھر دوسرا نقطہ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ کہ دیکھیں اگر کوئی انسان اسراف کرتا ہے، دیکھیں بالاخرے آپ ایک مستحب کام انجام دے رہے جا رہے ہیں اور مستحب کے چکر میں جو ہے آپ واجب سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ واجب کام کیا ہے؟ واجب کام یہ ہے کہ آپ نے اسراف نہیں کرنا، کیونکہ پروردگار متعال جو ہے وہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ اپنے مال کو، دوسروں کے مال کو، مسلمین کے مال کو آپ نے بچانا ہے، واجب یہ ہے کہ آپ نے اسراف نہیں کرنا ہے، لیکن آپ ایک مستحب کام کے چکر میں کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، یعنی مستحب انجام دیتے ہیں لیکن اس مستحب کو اس طرح سے انجام دیتے ہیں کہ اس میں ثواب کے بجائے جو ہے وہ آپ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے جو ہے وہ آثار بھی خطرناک ہیں۔ آثار کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، مثال کے طور پر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کسی جگہ پر، وہ آتا ہے آپ کے یہاں، وہ دیکھتا ہے کہ مجلل طرح کے جو ہے نا وہ کھانے ہیں، طرح طرح کے جو ہے نا افطاریوں کے اندر طرح طرح کے قسم قسم کے جو ہے کھانے ہیں۔ اب کیا ہے، وہ بھی سوچتا ہے کہ یار میں جب اپنے گھر میں دعوت دوں تو میں بھی اس طرح، یعنی ایک طرح سے گویا آپ جو ہے نا اس فرہنگ کو جو ہے وہ آپ ترویج بھی دے رہے ہیں۔ تو اگر ہو سکے تو سادی افطاری، روایت میں بھی ہے، اور پھر سادہ افطاری سے کیا ہوگا کہ ہر شخص یہ افطاری دے سکے گا، ہر شخص، ولو بشق تمرتے، چاہے نصف کھجور کی دانے۔
بالکل ایسا ہی ہے، انتہائی اہم نکات ہیں واقعی، اگر گفتگو کی جائے تو وہ طولانی جو ہو جائے گی اس میں آ کر۔ میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، واقعی دامن میں گنجائش بھی کم رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس افطاری کروانے سے معاشرے پر کیا اثرات مترتب ہوں گے؟
دیکھیں اگر ہم افطاری کے حوالے سے بات کریں کہ افطاری کے کیا اثرات ہیں معاشرے کے اندر، تو دو پہلو ہیں، ایک تو انفرادی پہلو کے جس طرح سے روایت میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا، اور ایک اجتماعی پہلو ہے۔ اجتماعی حوالے سے ہی کہ جب آپ افطاری دیتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو آپس میں ملا سکتے ہیں، یعنی ایک محبت کی کیفیت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ایجاد ہوتی ہے، ایک ایمانی رابطہ آپ کا جو ہے، خصوصاً جب انسان معنوی ماحول کے اندر ہو، اور یہ معنوی ماحول جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اس کو آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یعنی آپ کے اندر ایک کیفیت ہے، آپ کسی کو شریک کر سکتے ہیں اس کام میں، تو یہ ایک میل اور محبت کا جو ہے نا ایک اثر جو ہے وہ اس سے ایجاد ہو سکتا ہے افطاری کے ذریعے سے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر افطاری کے آپ خصوصاً جو ہمارے یہاں ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً کراچی کے اندر یا دوسرے شہروں میں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روڈوں کے اندر جو ہے نا یہ ایک فضا سجائی ہوئی ہوتی ہے، لوگ ٹیبل لگا کے باقاعدہ افطاری کرواتے ہیں، لوگوں کو ٹھہرا کر، یعنی گاڑیوں سے اتار کر جو ہے نا وہ افطاری کرواتے ہیں۔ اس سے کیا، یعنی شہر کے اندر روزہ داری یعنی معنویت کا ایک سما ایجاد ہوگا، یعنی ایک فضا، معنویت کا ایک فضا ایجاد ہونا یہ خود بابرکت ہے شہروں کے اندر جو ہے وہ، کہ روزہ دار ہیں، مسلمانوں کا شہر ہے، اور ایک یہ سما ایجاد ہونا یہ خود بھی اثر رکھتا ہے۔ جب معنوی سما ہوگا، لوگ ہر طرف دیکھیں گے کہ لوگ روزہ داری میں مشغول ہیں، روزہ رکھنے، کوئی شخص جو روزہ نہیں رکھتا ہوگا اس کے ذہن میں یہ نقطہ آئے گا کہ یار میں روزہ کیوں نہیں رکھتا ہوں، تو یہ ایک جو ہے نا وہ سائیکولوجیکلی اثر بھی جو ہے نا وہ انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے مختلف قسم کے آثار ہیں، محبت کے جو ہے رابطے، اور اس طرح سے معنوی جو ہے وہ فضا کا ایجاد ہونا، یہ وہ آثار ہیں کہ جو افطاری کے وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر۔
جی ہاں، ظاہری بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی طرف سے ایک جو تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ تمام معاشرہ، تمام افراد مل کر کوشش کریں کہ غربت کو ختم کیا جائے، تو افطاری دینا جو ہے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ تمرین اور مشق ہے کہ انسان کو عادت بنے دوسروں کو کھانا کھلانے کی اور دوسروں کو دینے کی، تاکہ یہ پھر پورے سال میں یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے اور اس معاشرے سے جو ہے وہ غربت ختم ہو جائے، اور معاشرے سے اگر غربت ختم ہو جائے تو بہت سارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، بہت سارے جو مصیبتیں اور بلائیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔
اور ایسا ہی ہے نا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مثال کے طور پر ایک نیک عمل کے اندر سب کو شامل کریں، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار کچھ کام جو ہے نا وہ صرف اختصاص رکھتے ہیں مجھ سے، یعنی مجھے ہی انجام دینا چاہیے۔ نہیں، آپ کوئی نیک عمل بھی انجام دینا چاہتے ہیں تو اس نیک عمل کو اس طرح سے انجام دیں کہ اس کا اجتماعی پہلو تمام لوگوں کے لیے آیا ہوں، یعنی وہ ایک ایسا عمل ہو جائے کہ جس کو سب انجام دے سکیں۔ یعنی میں اگر افطاری کرنا چاہتا ہوں، میں ایک ایسی افطاری، سادی افطاری رکھوں، سادی افطاری سے بھی افطاری ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، روایت کے اندر جو میں نے بیان ہے کہ کھجور کے آدھے دانے سے بھی جو ہے نا افطاری ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ کہ میں اس فرہنگ کو بھی ایجاد کروں لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ۔ اچھا، ایک اور اہم بات یہاں پر یہ کہ ہم بعض اوقات جو ہے نا افطاری ان لوگوں کے افطاری کے اندر ان لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, یعنی ہمارے قریبی ہوتے ہیں. نہیں, بلکہ روایت میں یہ کہا ہے کہ مسلمان ہوں, مسلمان کو یا مؤمن ہوں, کوئی بھی ہو,
یعنی مستحق ہوں معاشرے کے اندر. بالآخر جس کے پاس استطاعت ہے, مال ہے, وہ تو خود کھا پی سکتا ہے. افطاری کرانے کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ معاشرے کے ان نچلے طبقے کے افراد کو کھانا مل جائے اور پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں, کہ جو اس کو حاصل نہیں کر سکتے آ کر. تو یہ بہت ساری چیزیں واقع ہیں اس میں, باتیں بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مومنین, آپ نے دیکھا کہ افطاری ایک انتہائی اہم عمل ہے کہ جو انسان اس ماہ رمضان کے اندر انجام دے کر بہت زیادہ ثواب کما سکتا ہے. اور یہ افطاری کا عمل فقط ماہ رمضان تک محدود نہیں رہنا چاہیے, چونکہ آپ ماہ رمضان کے ان دروس کے سلسلے میں ایک نقطے کو جان چکے ہوں گے یا بعد میں مطالب جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے, کہ ماہ رمضان کے اندر جتنے بھی افعال انجام دیے جاتے ہیں اور وہ عبادت شمار ہوتے ہیں, وہ بعد میں بھی اہمیت کے حامل ہیں. ماہ رمضان کی ایک خاص اہمیت ہے, اس کے اندر خاص برکت نازل ہوتی ہے, تو لہٰذا اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. تو انسان ماہ رمضان میں اس فعل کو جب انجام دیتا ہے تو انسان میں عادت پڑ جاتی ہے, اور اس عادت کے ذریعے وہ پھر باقی مہینوں میں بھی غریبوں کا خیال رکھتا ہے. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو اس عمل انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.